أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ثم رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آج آج قرآن الجمین آج جماعت احمدیہ ہالینڈ کا 17th جلسہ شروع ہو رہا ہے اور یہی اس جمعے کا خطاب بھی ان کے اس جلسے کا افتتاحی خطاب بھی ہے. اس موقع پر جماعت ہالینڈ کو اور جماعت ہالینڈ کی وساطت سے باقی تمام دنیا کی جماعتوں کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس کی ابھی تلاوت کی ہے. یہ سورہ نحل کی 76th آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبد مملوک لا یقدر علی شیء وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا. اللہ ایک ایسے مملوک غلام کی مثال پیش فرماتا ہے جو کسی چیز پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا اور پھر ایک ایسے شخص کی وَمَن رَزَقْنَاهُ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق حسن رزق عطا فرمایا وہ ينفق منه سرا وجهرا بس وہ اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے اور کلم کھلا بھی. هل يستوون کیا وہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں. اس آیت میں جو غلام کی مثال دی ہے اس کے مقابل پر ایک ایسے بندے کی جو خدا سے رزق پاتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلام بھی تو خدا ہی کا بندہ تھا جسے کسی نے غلام بنا لیا اور اس کا بظاہر تحقیر سے ذکر قرآن کریم میں کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ قرآن جس کی تعلیم نے آقا اور غلام سب کو برابر صف میں کھڑا کر دیا, وہ قرآن جس نے حقیقت میں غلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیش کیے کہ ان کی کوئی مثال دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی تحریک میں دکھائی نہیں دیتی. وہ اسلام جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ غلاموں کے حق میں ان سے پیار کا پیش کیا, اور ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کی مثال تاریخ انبیاء میں کہیں دکھائی نہیں دیتی. وہ اسلام جس کے ابتدائی مومنین میں سے وہ غلام بھی تھا جس کو خلفائے وقت سیدنا بلال کہا کرتے تھے. اتنی عظمتیں ہیں غلامی کی. وہ اسلام جو فتح مکہ کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس شان سے ظاہر ہوا ہے کہ بلال کا ایک جھنڈا بھی اس دن گاڑا گیا, اور وہ آزاد لوگ جو اس غلام پر ظلم کیا کرتے تھے ان کو جان بچانے کے لیے اس جھنڈے کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا. اعلان کیا گیا کہ جو بھی اس غلام کے جھنڈے تلے آئے گا اس کی جان بخشی جائے گی, اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایک طرف یہ سارے امور ہیں جو غلامی کے متعلق ایک حیرت انگیز اعلیٰ اور نفیس اور پاکیزہ تعلیم پیش کرتے ہیں, اور پھر غلامی کی تعلیم میں جو تفصیل میں خدا تعالیٰ نے بار بار غلام کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا اور پھر اس سے حسن سلوک کا حکم فرمایا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح غلاموں پر ظلم کرنے والوں پر نہایت ظلم کرنے والوں کو نہایت سختی سے تنبیہ فرمائی, یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود کو جب وہ غلام کو مار رہے تھے اس طرح ڈپٹ کر اس سے روکا ہے کہ بلا تاخیر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر نہ کرتے تو جہنم تمہاری سزا تھی. تو ایک طرف غلامی کا یہ عظیم مرتبہ ہے, اور دوسری طرف یہ آیت ہے جو کہہ رہی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک لا یقدر علی شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. گویا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور ہیں ہی الگ الگ چیزیں. یہاں دراصل دنیا کے مملوک غلام کا ذکر چل رہا ہے, اور اس کے مقابل پر اس کا جسے رزق حسنا عطا کیا جاتا ہے. مملوک کا لفظ زائد, حالانکہ غلام مملوک ہی ہوا کرتا ہے, زائد طور پر یہ بتانے کے لیے ظاہر فرمایا گیا کہ وہ شخص جو دنیا کا غلام ہو جائے, دنیا کا بندہ بن جائے, وہ ہر پہلو سے مملوک, یعنی اس کی آزادیاں ہر طرح سلب ہو چکی ہوتی ہیں. کسی ایک پہلو سے بھی وہ کوئی آزادی کا سانس نہیں لے سکتا, 100% دنیا کا غلام بن کے رہتا ہے, اور اسے بھی تو خدا رزق دیتا ہے, مگر اس رزق پر اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتا. اور شیطان اور دنیا کی غلامی اس پر بھی قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق پر بھی قابض ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایسی منحوس چیز بن جاتا ہے کہ جہاں بھی جائے اچھی خبر کبھی نہیں لاتا, بلکہ اس کے ہر کام میں نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے. یہ دنیا کا غلام ہے جس کی بات ہو رہی ہے, اور جو پوری طرح غلامی کے بندھنوں میں جکڑا جائے اسے عبد مملوک فرمایا گیا ہے. اس کے مقابل پر اپنے بندوں کا ذکر ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ عبد کا لفظ جب خدا کے تعلق میں بولا گیا ہے تو سب سے اعلیٰ ایک اعزاز ہے جس سے اس پر اعزاز کبھی کسی نبی یا غیر نبی کو نہیں دیا گیا. عباد الرحمن بھی ہیں اور بھی عباد کا ذکر ملتا ہے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عبداللہ کہا گیا تو یہ ایک لقب تھا, اور اس لقب سے بڑھ کر کبھی کسی نبی کو کوئی لقب عطا نہیں کیا گیا. تو دیکھیں ایک وہ عبد مملوکن ہے جس کا تحقیر سے ذکر ہے, بالکل ظاہر بات ہے, اور ایک وہ عبد ہے جو تمام دنیا کا سردار ہے. بس یہاں دنیا کے غلام اور اللہ کے غلام کے موازنہ ہو رہا ہے, عام غلام کی بات نہیں ہو رہی. اور وہ جو اللہ کا غلام ہو جائے جو بھی خدا اس کو رزق حسن عطا فرماتا ہے پھر وہ اپنا ہوتے ہوئے بھی اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک وہ دنیا کا غلام ہے جس کو اپنے مال پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اس کو دسترس نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. ایک وہ ہے جسے مالک خود دیتا ہے اور بہت دیتا ہے, پاکیزہ رزق عطا فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ تیرا ہو گیا, اور وہ پھر اس کی راہ میں پیش کر دیتا ہے. تو ایک مجبوری کی غلامی ہے, ایک توئی غلامی ہے, اور توئی غلامی کی یہ انداز ہیں جو محبت کے بندھن میں باندھے ہوئے غلاموں کے اور اطوار ہیں جو ان کے طریق ان کے اخلاق ہیں. وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں, اور دراصل یہاں انہی کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا فہو ینفق منہ سرا و جہرا, وہ چھپ کر بھی اس رزق سے جو خدا اسے عطا فرماتا ہے, اس کا رب اسے عطا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, اور کھلے بندوں سر عام بھی خرچ کرتا ہے. حل یستغون, کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی پہلو سے بھی کیا ان میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں. اس کے بعد فرماتا ہے وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر ہل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. اس مضمون کو خوب کھول دیا. یہاں دراصل دنیا کے غلاموں اور خدا کے غلاموں کے درمیان ایک موازنہ کر کے دکھایا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی موازنے کا پہلو موجود ہی نہیں ہے. ایسا غیر برابر موازنہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ان دونوں کے درمیان مشابہ نہیں ہے. بس یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, تو بالبداحت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں. سب سے بڑا عدل کی تعلیم دینے والا پیغمبر آپ تھے, سب سے بڑا صراط مستقیم پر چلنے والا رہنما آپ تھے. بس میرے نزدیک دنیا کے غلاموں کی حیثیت پہلے ایک طرح بیان فرمائی گی, اب دوسری طرح بیان فرمائی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ابکم ہے, گونگا ہے, اور لا یقدر علی شائن, اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وہو کل علی مولاہ, وہ اپنے مالک پر بھی ایک بوجھ ہے. ابکم دراصل علم اور حکمت سے عاری ہونے کے لیے فرمایا گیا ہے. گونگا وہ شخص جس سے کچھ بیان کرنے کی مقدرت نہ ہو, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ علموں کے خزانے لٹانے والے تھے. بس آپ کے مقابل پر وہ شخص جو بظاہر عالم بھی ہو, اگر وہ دنیا کا غلام ہے تو اس سے کوئی بھی فیض دنیا کے لیے جاری نہیں ہوتا, کیونکہ وہ گونگا ہے, اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہے نہیں, اگر ہے تو بیان نہیں کر سکتا. وہو کل علی مولاہ, جو بھی اس کا مالک ہے اس پر بھی وہ بوجھ ہے, یعنی جس چیز کا وہ غلام ہے اس کے لیے وہ بوجھ ہے. یہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ مضمون ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے ہو جاتے ہوں وہ اپنے مالکوں پر بھی بوجھ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے رجحانات ایسے ذلیل اور کمینے ہو جاتے ہیں, اور وہ اس حد تک وہ دنیا پر جھک جاتے ہیں کہ ان کا مالک بھی ان پر اعتماد نہیں کر سکتا, اور جو کام ان سے لیتا ہے اس کا فیض ان کو نہیں پہنچتا, اور رفتہ رفتہ ایسے لوگ خود دنیا کی نظر میں جس کے کیڑے بن چکے ہوں اپنی عظمت اور قدر کھو بیٹھتے ہیں. بس ایسا خوفناک نقشہ دنیا کی غلامی کا جو دو مختلف مثالوں میں بیان فرمایا گیا ایک طرف ہے اور دوسری طرف اللہ کے غلاموں کا نقشہ ہے جو ہر آزاد سے بڑھ کر قابل تعریف اور ہر آزاد سے بڑھ کر آزادی کا متحمل ہے. اور حقیقت میں خدا کی غلامی کے سوا آزادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. یہ پہلو جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں. جو علامتیں ہیں وہ واضح ہیں. اگر کسی شخص میں دنیا داری کا اتنا رجحان ہو کہ وہ ہر طرح سے اپنے مال وہ دولت جس کی وہ خاطر جیتا ہے اس کا غلام ہو کر رہ جائے تو ایسا شخص خدا کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ چھپ کر خدا کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے نہ ظاہر ہو کر خرچ کر سکتا ہے. اور پھر دنیا بھی اسے قبول نہیں کرتی اور دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جس کام پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کے لیے, اس کی اولاد کے لیے, اس کی دنیا کے لیے, اس کی عاقبت کے لیے دراصل خیر و برکت سے آری ہوا کرتا ہے. بس آپ کے لیے دو ہی رستے ہیں, یا دنیا کی غلامی قبول کریں یا خدا کی غلامی میں آئیں. اور خدا کی غلامی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہر دوسری بندن سے آزاد کرتی ہے اور اس میں ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ کا غلام ہو وہ ہر بات میں فیصلہ خدا سے چاہتا ہے اور ہر فیصلہ اس کی رضا کی خاطر کرتا ہے, اور دنیا کی رضا یا ان کی خاطر بیچ میں سے بالکل نکل جاتی ہے. بس نہ وہ بادشاہ کی خاطر کچھ کرتا ہے نہ اپنے ملک کے سربراہ کی خاطر یعنی اس سے ڈر کر, نہ اپنے عزیزوں سے ڈر کر یا ان کی خاطر. جو بھی بھلائی کرتا ہے, جو بھی خیر کرتا ہے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے. تو جو شخص ہر دوسرے کی رضا سے آزاد ہو جائے, جو ہر دوسرے کے خوف سے آزاد ہو جائے, اس سے بڑا آزاد کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس کی سوچیں آزاد ہو جاتی ہیں, اس کی نیتیں آزاد ہو جاتی ہیں. اور چونکہ اللہ کے غلامی ہے, اللہ کی غلامی ہے, اس لیے اس کی ہر بات میں ایک برتری, ایک بالادستی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی رضا کے اندر ایک غیر معمولی طاقت ہے, اور اللہ کی رضا سچائی کا دوسرا نام ہے. اللہ کی رضا ہی سے عدل پیدا ہوتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے اس مضمون کا آخر نچوڑ یہ نکالا کہ وہ شخص جو خدا کا غلام ہے, اس غلام کے مقابل اس کی شان دیکھو کہ وہ عدل کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, یعنی اس کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. عدل اللہ کے تصور کے بغیر پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کی طاقت خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو عدل پر قائم نہیں ہو سکتی اگر خدا کے حضور اس کی گردن جھکی ہوئی ہو. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کبھی دنیا میں کسی نے نہ تبدیل کیا نہ آئندہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے. آج کی دنیا کو عدل کے متعلق احساس ہو چلا ہے کہ بہت اہم چیز ہے. بڑے بڑے سیاستدان بھی بات کرتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے, مگر خدا سے تعلق کے بغیر عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہم ہے, کیونکہ اللہ کے تعلق میں دو باتیں ہیں, اس کی محبت اور اس کا خوف. اور محبت اور خوف کے درمیان جو توازن ہے وہ عدل کے قیام کا ذمہ دار ہے. اس کے بغیر عدل پیدا ہونا ممکن نہیں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں بظاہر ایک دعویٰ ہے, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ بہت گہری سوچ اور بہت تفصیلی جائزوں کے بعد میں قطعی نتیجے تک پہنچا ہوں. اور اس کو تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبا مضمون ہوگا, مگر انسانی زندگی کے ہر پہلو پر یہ بات صادق آتی ہے کہ جو پہلو بھی خدا کے خوف سے باہر ہو جائے, خدا کی محبت سے باہر ہو جائے, وہ عدل سے خالی ہو جاتا ہے. اس میں یا ایک طرف جھکا ہو جائے گا یا دوسری طرف جھکا ہو جائے گا. پر دنیا والے بھی جو عدل کرتے ہیں, بعض عدل ان کے مکینیکل عدل ہیں, उनके अंदर उनकी रूह की गहरी लताफत से कोई ताल्लुक नहीं है. उनकी रूह की गहरी लताफत तब पैदा हो सकती है अगर खुदा से ताल्लुक हो, वरना जो जहरी अदल है, बाज दफा एक जज भी जो दुनियादार है बल्कि बेदहरी बल्कि दहरिया है वो भी अदल करता है, मगर उसका अदल और चीज है और खुदा का अदल और चीज है. उसके अदल के अंदर एक बेख्तियारी है, वो मालिक नहीं है किसी चीज का और मुलाजम है एक ऐसे मनसब पर जहां उसके फराइज में अदल दाखिल है, इसलिए वो अदल करता है. लेकिन वो शख्स जिसे जो मालिक भी हो, जिसे इख्तियार भी हो, मवाक़े मुयस्सर आए कि अदल करूं या ना करूं, वो अगर अदल करता है तो वो इस्लामी अदल के तसव्वुर के निस्बतन ज्यादा करीब है. फिर ऐसे जज भी हैं जो अदालत की कुर्सी पर बैठते हैं, अदल करते हैं, जब घर में आते हैं तो बीवी से अदल नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से अदल नहीं कर सकते, अपने गुलाम मातहतों से जो घर के मुलाजिम हैं उनसे अदल नहीं कर सकते, और अपने मिलने जुलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों तक से अदल नहीं कर सकते. तो अदल का मजमून कोई मामूली मजमून नहीं, ये सारी जिंदगी के हर पहलू पर चस्पा होने वाला एक बारीक मजमून है. और सबसे बड़ी बात यह कि अपने से अदल नहीं कर सकते. अपने से अदल की तफसील में अगर आप जाएं तो आपको इंसान की जिस्मानी सेहत और रूहानी सेहत के तमाम पहलुओं पर नजर डालनी पड़ेगी. वो शख्स जो अपनी जात से अदल करता है उसके लिए एक ऐसी बाकायदा जिंदगी होनी जरूरी है कि जहां वो आराम के वक्त आराम करेगा और मेहनत के वक्त मेहनत करेगा. और ये वो अदल है जिससे बाज़ दफ़ा खुदा के बंदे भी जो बहुत बुलंद मरतबे वाले हैं किसी हद तक आरी हो जाते हैं. बस अल्लाह के सिवा किसी को ना कामिल अदल की तौफीक है, ना वो अपने से अदल कर सकता है, ना गैर से अदल कर सकता है. मगर हाँ, जो खुदा वाले हों उनको कम से कम गैरों के मामले में अदल करने की ज़रूर तौफीक मिल जाती है. बस एक ही मौका है जहाँ खुदा के बंदे अदल से कुछ आरी दिखाई देते हैं, वो अपनी ज़ात के मामले में अदल है. इस पहलू से वो ज़ालिम कहलाते हैं, मगर उनके जुल्म में एक एहसान का पहलू होता है. इसलिए यहाँ अदल का फुकदान एक बदसूरती की बजाय एक खूबसूरती के नतीजे में पैदा होता है. इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आम दुनिया में माँ बच्चे से प्यार के नतीजे में अपने से अदल नहीं करती. अब अदल ना करना एक खराबी है जो इंसान अपनी ताकत से बढ़कर बोझ उठा ले उसको उसका नुकसान पहुंचेगा. और यह अदल के फुकदान की एक तभी सजा है जो कानूनी कुदरत में जारी है, कोई उससे मुस्तस्ना नहीं है. तो एक माँ जब इतना जागती है कि उसके बदन में ताकत नहीं है इतना जागने की, इतना गम दिल पे लेती है कि उसके आसाब में ताकत नहीं कि वो गम बर्दाश्त कर सके, तो उसकी सजा तो उसको जरूर मिलती है, मगर ये गुना की सजा नहीं, ये खता है जिसका बदला दिया जाता है. बस अदल के फुकदान में बाज़ दफ़ा खता होती है, बाज़ दफ़ा गुना बन जाता है. अदल का फुकदान गुना बन जाता है. पर वो अदल का फुकदान जो किसी पर एहसान के नतीजे में हो उसे गुनाहों में शुमार नहीं किया जाता. वो अदल का फुकदान जो एहसान के नतीजे में हो उसे एक बशरी कमजोरी कहा जा सकता है, या हुस्न में इतना बढ़ जाना और एहसान में इतना आगे निकल जाना कि अपने बदन को कुर्बान किए बगैर इंसान वो खिदमत कर नहीं सकता. इस पहलू से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जहाँ भी जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ आपके बे इंतहा एहसान को ज़ाहिर करने के लिए हुआ है. अब वो आयत करीमा जिसकी बार बार आपके सामने तिलावत की जाती है, मैं कई दफ़ा हवाले दे चुका हूँ, فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ وہ مومن نہیں ہوتے, وہ ایمان نہیں لاتے. اب ظاہر بات ہے کہ عدل کا فقدان تو ایک ہے, یعنی اپنے نفس کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ دوسرے بچ جائیں, اور یہ غم جن دعاؤں میں ڈھلتا ہے وہ دعائیں ان کو بچا لیں. تو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھایا گیا ہے, اور جس طرح مائیں جب طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتی ہیں تو یہ عذر ان کا پیش نہیں جاتا کہ ہم نے تو بچے کی خاطر, نیکی کی خاطر قربانی کی تھی, اس لیے قانون قدرت کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے. قانون قدرت کا جو عدل ہے وہ سب سے بالا ہے, اور وہ اللہ کا عدل ہے. وہ اپنے انبیاء پر بھی چلتا ہے اور ان پاک بازوں پر بھی چلتا ہے جو خدا کی خاطر عدل سے گریز کر رہے ہیں بظاہر. تو دیکھو کتنا باریک مضمون ہے. میں نے جو آپ کو مثال دی تھی وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ سن کر کے بھی عدل بڑا ضروری ہے, سب جگہ ہونا چاہیے, ہرگز اطمینان نہ پائیں کہ آپ کو اس مضمون کی سمجھ آ گئی ہے. بہت ہی گہرا اور بہت ہی لطیف مضمون ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی جان پر بوجھ اٹھایا اور زیادہ اٹھایا, اور اللہ نے نصیحت فرمائی کہ کیا تو ان ظالموں کی خاطر اپنے پاک نفس کو ہلاک کر لے گا, تو اس کا نتیجہ بھی نکلا, اور وہ یہ تھا کہ آپ کے بال عمر سے پہلے سفید ہو گئے. اور بالوں کا سفید ہونا بعض دفعہ گہرے غم کے نتیجے میں ہوتا ہے. بس لا اللہ کا باخون نفسہ کا مضمون تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ہود قوم نے بوڑھا کر دیا, وہ ہود جس کے لیے سورۃ ہود نازل ہوئی. کیسا گناہ انہوں نے کیا, کیسا ظلم کمایا کہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. کتنی دیر پہلے, ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈال دیتا ہے کہ ہود کے غم میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. واتے ہیں تمہیں تو اور چیزوں نے بوڑھا کیا ہوگا, شیبتنی الہود, مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. مگر بوڑھے تو ہوئے, بال تو سفید ہوئے, قانون قدرت نے اپنا ہاتھ نہیں روکا. تو دیکھیں عدل کا مضمون جب ایک دوسرے سے مقابلہ ایک دوسرے کے متقابل آتا ہے تو کتنے نئے رنگ دکھاتا ہے. اللہ کا عدل ہے جس نے کہا کہ میرا قانون ہر انسان پر برابر چلے گا, اور سب سے زیادہ محبوب نبی کے اوپر بھی اس وقت بھی وہ اثر دکھا رہا ہے جب وہ خدا کی خاطر کر رہا ہے. فرمایا اس کی قیمت تو تمہیں دینی پڑے گی. یہ میرا قانون قدرت عام قانون کا عدل ہے, اور جہاں تمہاری قربانی کا تعلق ہے جہاں تک وہ میرے ذمہ ہے. اس کا اتنا بدلہ ہوگا کہ اس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا. تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ جاری ہے, عدل کا بدلہ عدل کے ساتھ جاری ہے, اور پھر عدل کرنے والوں کے اندر بھی بڑا فرق دکھایا گیا ہے. کچھ اپنے نفس کی خاطر عدل کرتے ہیں, کچھ اور مقاصد کی خاطر عدل کرتے ہیں, کچھ حسن و احسان کی خاطر عدل کرتے ہیں. اسی عدل کی ایک عجیب مثال ایک بزرگ کے واقعہ میں یا اس کی کہانی میں بیان کی گئی ہے جس میں حسن اور عدل کا موازنہ کیا گیا ہے, کہ حسن و احسان اور عدل کا موازنہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ جنگل میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں محف تھا کہ اتنے میں ایک ڈری ہوئی پھڑپھڑاتی ہوئی فاختہ اس کی گود میں آ گئی, جو زندہ تھی لیکن جیسے گھبرا کر کسی خطرے سے بھاگتے ہوئے, اس کے اندر مزید دم نہیں رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ سکے. اور اتنے میں اس نے اس کو اپنی جھولی میں لیا اور اس کو پیار سے اس کو سنبھالا, تو اتنے میں ایک باز اس کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچا. اب یہ کشفی نظارہ اس نے دیکھا کہ بعض اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یہ خدا نے میرے لیے شکار بنایا ہے اور قانون قدرت ہے, تو مجھے ظالم نہیں کہہ سکتے. جس نے میری غذا یہ مقرر کی ہے وہ جانتا ہے کہ کیوں یہ ایسی غذا مقرر کی گئی, مگر یہ میری غذا ہے اور میں نے بڑی محنت کی, میں उचक लेता है इसको, मगर तुम बीच में हायल हो गया हो, तुम्हें किसने हक दिया है इस परिंदे को मुझसे रोक लो, क्योंकि मुझे तो खुदा ने यही रिज़्क़ अता फरमाया है। और अब अदल उसका ललकारा गया और अदल के तकाजे के पेश नजर उसे वो फाख्ता बहरहाल वापस करनी थी, मगर एहसान उस फाख्ता के हिमायत में उठ खड़ा हुआ और उस बुजुर्ग ने उस परिंदे को यानी बाज को किसी कशवी हालत में मुखातब करते हुए कहा कि तुम्हें खुदा ने गोश्त रिज़्क़ के तौर पर बख्शा है, लेकिन कहीं खुदा ने यह कानून नहीं बनाया कि फाख्ता ही का गोश्त होगा, इंसानी गोश्त उससे भी बेहतर है। बस मैं अपने जिस्म का एक टुकड़ा उतना काटने के लिए तैयार हूं जितना तुम्हारा पेट भर दे। और ये कहकर उसने चाकू निकाला और अपने रान से एक गोश्त का टुकड़ा काटकर उस परिंदे को दे दिया। ये अस एहसान और अदल का एक अजीब मुआवजना है जो कशफी सूरत में पेश किया गया। एक शख्स जब एहसान करता है तो फिर उसे कुर्बानी करनी पड़ती है, अदल को फिर भी कायम रखना होगा, मगर वहां अदल का क्याम उसकी जाती कुर्बानी चाहता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी अदल से गुरेज फरमाया है अपनी कुर्बानी देकर अदल से गुरेज किया है, अपने खिलाफ अदल से गुरेज किया, किसी दूसरे के खिलाफ नहीं, किसी दूसरे की खातिर किया है। और उस कुर्बानी में आपकी बदली कुर्बानी जरूर शामिल हुई और इस वजह से खुदा ताला ने सरफ़ नज़र नहीं फरमाया। तो इन तमाम बातों को समझते हुए सबसे पहले तो आपको मुआशरे में अदल का क़याम करना है, अपने ताल्लुकात में और अपने घर में, अपने अहलिया से, अपने बच्चों से, अपने अजीज़ व अक़ारिब से, अपनी हुकूमत से, निज़ाम जमात से, जो उनके हकूक़ हैं वो उनको अदा करने हैं, जो उनको उनके तकाजे हैं वो आपने पूरे करने हैं। अदल पर कायम होंगे तो फिर अगला कदम एहसान का शुरू होगा, उससे पहले नामुमकिन है। जर्मनी के इज्तम में भी मैंने खुदाम को कुछ अदल के मतलब समझाया था और मैं समझता हूँ कि चूंकि ये मजमून बहुत ही वसी है, इसलिए आज आपके इज्तम में जो जमात का इज्तम है इसी मजमून के बाद दूसरे पहलुओं को रोशन करता हूँ। निज़ाम जमात में अदल के तकाजे बाज़ दफ़ा बहुत बारीक हो जाते हैं और उलझे हुए होते हैं, यहाँ तक कि एक इंसान उनको पूरी तरह ना समझने के नतीजे में कई दफ़ा निज़ाम जमात की बेहरमती पर उतर आता है और उसकी सजा उसको ज़रूर मिलती है, क्योंकि खुदा के निज़ाम से जो शख्स टकराए उसे कभी सही सालम बचता हुआ नहीं देखा गया। ये बिल्कुल अलग बहस है कि वो सच्चा था या झूठा था। निज़ाम एक ऐसी चीज़ है जैसे कानून कुदरत है। कोई शख्स अपना हक समझते हुए अगर आग में हाथ डालेगा और उसकी कोई चीज़ उसमें गिरी हुई है, वो कहे कि मेरा हक है मैं ज़रूर निकालूंगा, तो आग तो उसे ज़रूर जलाएगी। ये नामुमकिन है कि खुदा के निज़ाम के ऊपर कोई गालिब आ सके, वो छोटा हो या बड़ा हो। इसकी मैं मिसाल आपके सामने रख चुका हूँ। बस निज़ाम जमात कोई मामूली निज़ाम नहीं है, ये कानून कुदरत की मिसाल है जिसको ऊपर खुदा ताला ने रूहानी निज़ाम जारी फरमाए हैं। और जैसे कानून कुदरत आपकी बका के लिए लाजिम है और उसके बहुत से पहलू हैं, इसी तरह निज़ाम जमात भी आपकी इनफरादी बका के लिए लाजिम है। अगर निज़ाम जमात ना हो तो किसी की रूहानी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। बाकी लोगों का हाल देखो क्या हुआ है, किस तरह तितर बितर होकर बिखर गए हैं, कैसे इज्तमाईयत बट कर आखिर इनफरादियत में बदल गई। और हर शख्स आज़ाद है और वो उस आज़ादी के मज़े ले रहा है, यानी बज़ाहिर वो समझता है कि मैं आज़ाद हूँ और अहमदी ग़ुलाम हैं और हर वक्त की मुसीबत, ये बात हो तो निज़ाम से पूछो, शादी करनी है तो निज़ाम से पता करो ये हो सकती है कि नहीं, उठना है तो निज़ाम से पूछो, बैठना है तो निज़ाम से पूछो, क्या मुसीबत है ये, कहाँ ये और कहाँ हम, जो मर्जी करें सिख से शादी करें, ईसाई से करें, किसी देहरिये से कर लें, रस्में मनानी है तो मनाएं, कौन है जो हमारे मोहल्ले में दखल दे? शराब खाने खोल लें, उनके ऊपर खत्म कुरान करवाएं, लोग आएं और शौक से हिस्सा लें, मजाल है किसी की जो लब खोले कि तुमने क्यों ऐसा किया? इसलिए वो आज़ादी है। और एक तरफ निज़ाम जमात है जिसने देखो कितना पाबंद कर रखा है, लेकिन ममलूक वो है जिसका अपना कुछ भी नहीं रहा, कुल्लियतन उसकी हर चीज दुनिया के लिए हो गई है, और वो समझता है कि मैं आज़ाद हूं, हालांकि उसका वो हर पहलू में हर बात में गुलाम बन गया है, रस्म और रिवाज का, लोगों के देखने का, रियाकारी का और नफसानी ख्वाहिशात का। पर जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाए, जो दुनिया की नज़रों का गुलाम हो जाए, जिसका उठना बैठना खुदा के सिवा दूसरे मकासद के लिए हो जाए, वो ममलूक होता है और वो शख्स इंसाफ से आरी हो जाया करता है। लेकिन जमात अहमदिया का जो निज़ाम है, अब मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, निज़ाम जमात एक ऐसा निज़ाम है जो कानून कुदरत की तरह आपको हर तरफ से घेरे हुए है। अब कोई शख्स कह सकता है दुनिया में कि अजीब निज़ाम कुदरत है, मुसीबत पड़ी हुई है, आग में ना हाथ डालो और ज़्यादा ठंडी हवा ना खाओ, कपड़े गर्म पहनो, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनो, और भूख लगे तो ये करो, भूख ना लगे तो फला नाम करो, उठो बैठो सो जागो मगर तवाज़ुन रखो, खाना खाओ मगर भूख से पहले, ख़त्म होने से पहले हाथ रोक लो, यानी वो कानून कुदरत जो तकाजे करता है, ऐश करो मगर एक हद तक, जागो मगर एक हद तक। देखो पाबंदियाँ हैं कि नहीं, और ये वो पाबंदियाँ हैं जो खुदा ताला ने खुद कहकर आम बंदों पर नहीं लगाएं, मगर तमाम दुनिया का निज़ाम बराबर हर इंसान पर पाबंदी लगाए हुए है, और जहाँ भी उस पाबंदी के तकाजे से बचकर कोई इंसान नहीं चलता वहाँ ज़रूर उसको सज़ा मिलती है। कई लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, कई लोग हैं जिनका जो खूब पहले अपनी इमारत की वजह से खूब खाते हैं, खूब ऐश करते हैं, मगर कुछ देर के बाद मेरे भी जवाब दे जाते हैं, दूसरे अजाब बदन के जवाब दे देते हैं, और सारी ज़िंदगी फिर रोने पीटने और मुसीबतों में सर्फ होती है। तो कानून कुदरत अपनी सजा देता है और उसने पाबंद रखा हुआ है, मगर जो कानून कुदरत का पाबंद रहता है, देखो कितनी आज़ादी की सांस लेता है, वो दौड़ता फिरता है, सेहत उसकी अच्छी, उसके सांस हल्के, वो हर अच्छे काम में हिस्सा ले सकता है शौक से, उसका सोना आरामदेह है, उसका जागना आरामदेह है, उसके रोज़मर्रा के कामों में कोई तकलीफ नहीं, ना घुटनों में दर्दें हैं ना कोहनियों में, हर बदन का हिस्सा हल्का फुल्का और हर काम के लिहाज से मुनासबत से मुतवाजन है। तो एक तरफ गुलामी है, दूसरी तरफ उसी गुलामी के नतीजे में एक आज़ादी नसीब होती है, और जहाँ कानून कुदरत की यानी खुदा के निज़ाम की गुलामी हो वहाँ उसके मुकाबले पर ज़रूर आज़ादी मिलती है। बैन ही यही हाल इलाही मजहबी निज़ाम का है, और खुदा ताला वाज़ फरमाता है कि देखो ये है गुलामी ही, मगर दरअसल ये हर आज़ादी से बेहतर गुलामी है। चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। अब देखो खुदा के रसूल ने इस दुनिया को कैद खाना बता दिया है, और उस मोमिन की सारी ज़िंदगी कैद खाने में बसर होगी, और काफिर के लिए जन्नत करार दिया उसको, मगर वो जो मोमिन भी हों और आज़ाद भी हों फिर वो किस शुमार में आएंगे? बस मोमिन के साथ निज़ाम जमात की कैद व बंद एक लाजमा है, उसके बग़ैर आप आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा मोमिन की तारीफ में दाखिल ही नहीं होते। एक दफ़ा दाखिल हो जाएं وہ پابندیاں قبول کر لیں تو آپ کا روحانی بدن اتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, اتنے مزے کی زندگی بسر ہوتی ہے کہ کسی قسم کا عقوبت کا خوف نہیں رہتا, کچھ چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. سرم و علانیہ میں ایک یہ بھی مضمون ہے کہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں وہ ظاہر بھی کر سکتے ہیں, جو ظاہر کر سکتے ہیں وہ چھپا بھی سکتے ہیں, وہ وقت اور محل کی بات ہے. ورنہ اپنی ذات میں جو ان کا سر ہے اگر ظاہر ہو تو ان کے لیے ایک بے حیائی اور شرمندگی کا موجب نہیں بن سکتا. وہ جب چاہیں اسے ظاہر کریں, وہ ظاہر ہوگا تو حسن میں اضافہ ہی کرے گا, اس میں کمی نہیں لائے گا. بس عجیب و غریب ایک یہ بظاہر متضاد مضمون ہے, مگر ہے بالکل سچا کہ جو دنیا کا غلام ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں, وہ ہر چیز سے آری ہے, اور حقیقت میں اس کے باوجود وہ آزاد محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. دنیا کا غلام ہونے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں, اور امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہوتا. اور جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے, جو خدا کا غلام بن جاتا ہے, اس کے اوپر پابندیاں تو ہیں لیکن وہ پابندیاں اس کو دکھ نہیں دیتی, کیونکہ وہ پابندیاں نظام قدرت کی پابندیاں ہیں. نظام قدرت کی کوئی پابندی آپ کو دکھ نہیں دیتی. نظام قدرت آپ کو یہی بتائے گا نا کہ آگ میں اپنے ہاتھ نہ ڈالو, پانی میں ڈوبو نہیں, اور داغ اور تیز دھوپ میں نہ بیٹھو. اب یہ پابندیاں ہی تو ہیں, مگر دیکھو کتنی فائدہ مند پابندیاں ہیں. ضرورت سے زیادہ نہ جاگنا, اور جو بدنی عیش کی خدا نے تمہیں طاقت بخشی ہے وہ توفیق کے مطابق رکھنا, جہاں زیادتی کرو گے وہاں سب کچھ گوا بیٹھو گے. تو یہ پابندیاں ہیں جن کے اندر آزادیاں مضمر ہیں. بس آپ اگر نظام جماعت کے ساتھ عدل کریں گے اور اس عدل کے تمام باریک تقاضے پورے کریں گے تو آپ کو آزادی کے سانس نصیب ہوں گے, آپ کو چین اور گہری تمانیت کے سانس نصیب ہوں گے. تو اس پہلو سے آپ نظام جماعت کی حفاظت پر مستعد ہوں اور اس کے سامنے سر جھکائیں, کیونکہ یہ خدا کے سامنے سر جھکانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نظام کیا چیز ہے, یوں ہی خام خواہ بنایا ہوا نظام. امر واقعہ یہ ہے کہ نظام خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے, حضرت محمد رسول اللہ کا قائم کردہ ہے, اور یہ جو بیعت ہے نظام کی خاطر کی جاتی ہے. ورنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھے تھے, انہیں ایک کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بیعت میں جو اطاعت کا اقرار ہے اور پھر اس پر اصرار ہے, اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ضرور اطاعت کریں گے, یہ صاف بتا رہا ہے کہ محض دین عقائد کا نام نہیں ہے, یا شریعت کے فرائض عام فرائض کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ جو شخص باقاعدہ نظام کا جزو بن کر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ عملاً دین سے باہر رہتا ہے. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا, قرآن کو سر پر سمجھنا اپنی جگہ الگ مضمون تھا, اور آپ کی بیعت میں داخل ہونا ایک الگ مضمون تھا. پھر آپ کے وصال کے بعد وہ بیعت کام نہیں آئی, حالانکہ محمد رسول اللہ سے کی ہوئی بیعت سے بڑھ کر اور کون سی بیعت ہو سکتی تھی؟ ہر شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے, اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت پر مجبور کر دیا گیا, حضرت عمر کا وصال ہوا تو عثمان کے ہاتھ پر, آپ کا وصال ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. رضوان اللہ علیہم وہ لوگ جب نظام کا نمائندہ بنے ہیں تو ان کے سامنے تمام مسلمانوں کی جماعت کو سر جھکانے پر مجبور کیا گیا. یہ نظام ہے جس کی غلامی میں آنا آپ کے لیے آزادی کا پیغام ہے. یہی وہ نظام ہے جس کا آغاز ہی فرشتوں کو اس حکم سے ہوا تھا کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر لوں, جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سجدہ کر دینا. اب لفظ سجدہ بڑا بھاری لفظ ہے, بہت سے علماء کو مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ مسئلہ حل کرنے میں, رد کرنے میں, کہ سجدہ غیر اللہ کو اور حکم اللہ دے رہا ہے. اگر کسی اور کا حکم ہوتا تو وہ کہہ بھی دیتے کہ غلط فہمی ہوئی ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے فرشتوں, جو بظاہر دنیا کی سب سے بلند مخلوق ہو, جب آدم کو میں برابر کر لوں. اب دیکھیں سوا کا جو مضمون ہے وہ عدل کا ہے. تو جب آپ قرآن کریم کی سچی تفسیر کرتے ہیں تو ہر آیت اس کی تائید میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. ایک مضمون دوسری آیتوں کو دعوت دے کے بلاتا ہے کہ آؤ میرے حق میں گواہی دو. بس عدل وہ سوا کا مضمون ہے جس کے بعد آسمان سے امر اترتا ہے, اور عدل کے بغیر امر کسی کو مامور بنایا جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ عدل اور ماموریت کا ایک عدلی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ آدم ہے, جب اس کے اخلاق درست ہو جائیں, جب اس کے اندر توازن پیدا ہو جائے, جب اس کا بدن درست ہو جائے, جب اس کی روح درست ہو جائے, یعنی اس کے مزاج درست ہو جائے, پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. فیضا سویتو ہو فقول ہو ساجدین, جب میں اپنی روح پھونک دوں پھر تمہارا فرض ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے گر جاؤ. اس لفظ سجدہ پر جو مفسرین کو اور علماء کو مصیبت پڑ گئی کہ خدا نے کیا کر دیا کہ غیر اللہ کے سامنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ سجدہ کریں. تو امر واقعہ یہ ہے کہ سجدہ میں جو کامل اطاعت کا مضمون ہے وہ یہاں پیش نظر ہے. کیونکہ جو شخص سر ٹیک دیتا ہے زمین پر, جس کے ہاتھ بھی سامنے بندھے ہوئے, جس کے پاؤں بھی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کلیتاً نہتا ہو جاتا ہے, اپنے دفاع کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا, اور وہ فیصلہ کرنے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا سوائے مٹی اور زمین کے. جس مٹی سے وہ نکلا تھا وہی مٹی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اگر انسان ہو تو. اس سے بڑھ کر بے اختیاری اطاعت کی اور کیا ہو سکتی ہے, مگر خدا نے حکم دیا ہے. بس وہ نظام کا قیام ہے جس کی حفاظت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمائی کہ فرمایا کہ جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی, اور ومن اصا امیری فقد اصلاح فقد اصانی ومن اصانی فقد اصلاح, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا ہے, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا, جس نے میرا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کر دیا. اب بتائیں نظام جماعت کی کتنی اہمیت نکلتی ہے. رسول اللہ کی براہ راست اطاعت سے باہر جانے کا تو کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, مگر آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے, اور حیرت انگیز اس تشریح میں رفعت بھی ہے اور انکساری بھی ہے. فرمایا کہ میری خاطر میری بیعت نہ کرنا, میری اطاعت نہ کرنا, میں تو کچھ بھی نہیں اگر خدا میرا نہ ہو. اگر خدا کا امر مجھ پر نازل نہ ہو تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بس جس کو میں امیر مقرر کرتا ہوں اس کی حیثیت بنا دیکھنا, اس کی تو حیثیت بنتی اس بات میں ہے کہ میں اسے کچھ کہتا ہوں. ویسی بات ہے جیسے غالب نے کہا کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. کہ بادشاہ کا مصاحب ہو گیا, بادشاہ نے اس کو عظمت بخشی, اس پر رحم کیا, اسے اپنے قریب آنے کی توفیق دی, تو دیکھو گلیوں میں بھی بڑے اتراتے ہوئے پھرتا ہے اور بڑے شان سے قدم اٹھاتا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. ورنہ غالب کہتا ہے میں جانتا ہوں, ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, کوئی بھی عزت نہیں, کچھ بھی نہیں. تو نبی کی عزت خدا کی مصاحبت سے پیدا ہوتی ہے, اور اگرچہ وہ اتراتا تو نہیں پھرتا مگر دل میں جانتا ہے کہ خدا کے قرب کی وجہ سے اس نے سب عزتیں پائی ہیں. پھر جب وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنائے تو اس کو بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی اس کی اطاعت میں, اس کی غلامی میں, اس کی مصابرت کے نتیجے میں ملتا ہے, ورنہ اپنی ذات میں تو کوئی آبرو نہیں. بس وہ لوگ جو عمراء سے بدتمیزیاں کرتے ہیں, جو عمراء کے خلاف سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا امیر ہے, اس نے فلاں بات کی, فلاں بات غلط ہوئی, فلاں بات غلط ہو گئی, اس کی بات سن لی, اس کی نہیں سنی, ان لوگوں کو مذہب کی الف بے کبھی نہیں پتا. اور یہ عدل کا فقدان ہے نظام جماعت سے, جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں, اور ہالینڈ میں خصوصیت سے اس کی ضرورت ہے یا ضرورت تھی, اور خدا کرے کہ اب نہ رہی ہو. اور اسی طرح ڈنمارک کی بات ہے, وہاں میں نے ابھی ایک وفد بھیجا تھا, وہاں وہ ملک بھی بیمار ہے کئی پہلو سے, اور بیماری کی جو بنیاد ہے اصلی آخری نقطہ بیماری کا یہی ہے کہ جو بھی امیر کیا جائے, مقرر کیا جائے, اس کے نقص نکالتے, اس سے بدتمیزی کرتے, اور ایک کے بعد دوسرے کو استعمال کر لیا جائے, لیکن ان کے چال چلن میں کوئی فرق نہیں. بوڑھے کو کیا تب اس کی عزت نہ کی, جوان کو کیا تب اس کی عزت نہ کی, صاحب علم کو کیا تب اس کی عزت نہ کی, ایک عام آدمی مگر منکسر مزاج کو مقرر کیا تب بھی اس کی عزت نہ کی. تو اگر ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین پر قائم ہیں, اور نظام جماعت کیا چیز ہے, معمولی سی حیثیت ہے, ہم اس کا اگر اس کا نوٹس بھی نہ لیں, اس کو کسی خطر میں نہ دیکھے آئیں, تو ہماری اہمیت تو اپنی جگہ ہے. ہم چندے بھی دیتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم نے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی, ہمیں اور کیا ضرورت ہے. یہ امیر اس کی کیا حیثیت ہے, جاہل آدمی ہے, کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے, ہماری بات تو سنتا ہی نہیں. اس قسم کے نفس کے بہانے ہیں جو انسان کو طرح طرح کے دھوکے دیتے ہیں, اور ایسا شخص عدل سے گر جاتا ہے. عدل کا یہی تقاضا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حق جس کو دیا ہے اس کا حق سمجھو, اور اس کے سامنے پوری محبت سے جھکو. اب اس کی ایک اور مثال ہے کہ دیکھیں, ماں باپ کے متعلق فرمایا کہ وہ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. اف نہ کرنے کا مطلب صاف ہے کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے, کوئی سختی کر بیٹھے ہیں, یا روزمرہ کی عادتیں ایسی ہیں جو تنگ کرتی ہیں. تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کو اپنے ماں باپ, رشتہ داروں, عزیزوں سب سے زیادہ پیارا یہ وجود نہیں ہے, اس کو ایمان کا پتہ ہی کچھ نہیں. جس کے دل میں سب سے زیادہ قدر محمد رسول اللہ کی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو دیکھو, نظام کا نمائندہ, کیونکہ خدا کے نظام کے آپ نمائندہ ہیں, آپ کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ایک امیر نے جو درجہ بدرجہ, سلسلہ بسلسلہ, آخر حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا تو نمائندہ ہے, ورنہ اس کی عمارت کی کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ وہاں سے شروع نہ ہوتا تو نہ خلیفہ کی کوئی اہمیت, نہ امیر کی کوئی اہمیت, نہ کسی عہدیدار کی, سب بے معنی مٹی کے مادو بن جاتے, کیونکہ ان میں امر نہ رہتا, ان میں وہ روح کی روح نہ پھونکی جاتی جو آسمان سے اترتی ہے اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے پھر آگے نظام جماعت کے کل پرزوں کو نصیب ہوتی ہے. اس پہلو سے یاد رکھیں کہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں آپ پر مقرر ہے, اگر وہ زیادتی بھی کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں یاد کرتے کہ ماں باپ کے متعلق تو خدا نے فرمایا ہے کہ اف بھی نہیں کرنی. تو اگر یہ زیادتی کرتا ہے تو اس کی تو شکایت کا ہمیں حق ہے, لیکن بدتمیزی کا کیا حق ہے؟ اف نہ کرنے کا کم سے کم اتنا مطلب تو لیں کہ اس کے سامنے آواز اونچی نہ کریں, ادب اور پیار کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے. اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جیسا کہ نظام جماعت آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ اس کی شکایت بالا افسر پر کر سکتے ہیں. اور پھر سارا نظام عدل پر مبنی ہے, اس لیے لازم ہے کہ اس شکایت کا ازالہ ہو, اگر وہ عدل کے اوپر مبنی شکایت تھی. लेकिन दूसरी नाइंसाफी फिर ये लोग ये करते हैं कि जिसको भेजा जाए अगर उसका फैसला किसी एक के खिलाफ हो और किसी दूसरे के हक में हो तो हमेशा बिला इस्तिस्ना ये चिट्ठी लिखते हैं कि आपके नुमाइंदों ने अदल से काम नहीं लिया, इंसाफ से काम नहीं लिया। और बाद ऐसी जमातें हैं दुनिया में जहां 30-30, 40-40 साल से यही झगड़ा चला आ रहा है, वो नासूर ऐसा उनके अंदर दाखिल हुआ है कि कैंसर बन के सारे बदन पर फैल गया है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं पुरानी याद से जब मेरा खिलाफत से एक बहस गुलामी का, अब भी गुलामी का ताल्लुक है मगर और रंग का है, पहले भी गुलामी का ताल्लुक था, उस वक्त वक्फ जदीद की हैसियत से या खुदावंद अमले की हैसियत से मैं जमातों के दौरे करता था और इन जमातों को देखता था, जानता हूं, अभी भी जानता हूं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। हर कोशिश आप निजामे जमात कर देखे ऐसे लोगों को भी चुने जो उनके नुमाइंदा हों, उनसे कहा जाए कि जनाब अब आप अपना नुमाइंदा मुकर्र करें और वो उनके खिलाफ फैसला दे तो कहते हैं देखा नाइंसाफी कर गया, फलां की रोटी खा गया था, फलां से ने इस वक्त एक दफा उस पर यह एहसान किया था, कम अकल आदमी है, हमारी पूरी बात सुनी नहीं, दूसरे की बातों में आ गया। तो वो लोग जो ये उजर रखते हैं कि निजाम अदल नहीं करता, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, क्योंकि वो खुद निजाम से अदल नहीं कर रहा है। क्योंकि निजाम से अदल का मतलब है कि वो जब भी कोई फैसला करे फिर उसके सामने सर झुकाओ, यहां तक कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुतल्लिक फरमाते हैं अगर मैं भी किसी चर्ब जुबान इंसान की दलील सुनकर इस बात में मुतमईन हो जाऊं कि कोई जायदाद उसकी है दूसरे की नहीं, तो अगर वो उसे ले लेगा तो आग का टुकड़ा है जो वो कबूल करेगा और आग का टुकड़ा है जो वो खाएगा, इसलिए उसे चाहिए कि वो उसे वापस कर दे। मगर ये एहतमाल एक खोल दिया, एक ऐसा एहतमाल खोला जो अमलन आपकी जात में मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा साहिब फिरासत और बारीक और लतीफ नजर से देखने वाला कभी दुनिया में ना पैदा हुआ है ना हो सकता है। क्योंकि ये तारीफ के मोमिन से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है सबसे ज्यादा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सादिक आती है। इसके बावजूद आपका यह कहना कि मैं भी गलत फैसला कर दूं तो कबूल जरूर करना होगा, लेकिन अज़ खुद फिर गलत फैसले को दुरुस्त करने की खातिर जो हक तुम्हें दिया गया है जबकि तुम्हारा हक नहीं था उसे शौक से खुद वापस करो, लेकिन तामील जरूर हुई। ये नुकता लोग नहीं समझते, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गलत फैसला कर ही नहीं सकते मगर फरमाते हैं अगर मैं भी करूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक चोरी का कोई दूर का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, मगर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर फातिमा भी अगर चोरी करे तो मैं उसको भी हाथ काटूंगा। ये अदल है, हैरतअंगेज अदल है, और इंसानी बशरी कमजोरी के हक को अपनी जात में तस्लीम करना दरअसल अदल का तकाजा था। आप ये कह सकते थे कि मैं नबीउल्लाह हूं, नबियों का सरदार हूं, मुझसे कभी कोई गलत फैसला नहीं हो सकता, मगर ये अदल के खिलाफ होता क्योंकि आप बशर भी थे और एक बशर लाइल्मी में बाज़ दफा कोई बात सुनकर एक गलत नजरिया निकाल भी सकता है। बस अदल का अजीब मजमून है, वो बड़ों पर भी चश्मा होता है, छोटों पर भी चश्मा होता है, हर जिंदगी के पहलू पर मुख्तलिफ भेस बदल कर आता है, मगर इसे पहचानना होगा क्योंकि अदल ही में हमारी जिंदगी है और अदल ही के नतीजे में फिर अमर पैदा होता है, और अगर आप अमर से अदल ना करें तो यह सबसे बड़ा गुनाह है। साहब अमर से अदल करना लाजिम है और उस अदल का यह तकाजा है कि आप उसके फैसले के सामने सर झुकाएं, और फिर अगर आपका कोई हक है तो या पाला निजाम से मांगें या खुदा के सुपुर्द कर लें। और वो लोग जो सच्चे दिल से खुदा के कायम करदा अमर के सामने सर झुकाते हैं अल्लाह ताला उनका कभी कोई नुकसान नहीं होने देता। अगर वो उस फैसले को गलत समझते हुए भी कबूल कर लेते हैं اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی کمی پوری کرتا ہے اور اتنا اس کثرت سے ان پر نعم ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ اگر ان کو شعور ہو تو اس تصور سے بھی وہ شرم سے پانی پانی ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کوئی چیز مار خاں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھو عدل کی خاطر اس غلط فیصلے کو قبول کر لیا. معمولی سا ایک قصہ ہے جو دنیا میں ہر روز کرتے ہی ہیں. اب دیکھو دین کے معاملے میں کتنے نخرے شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سر دیکھو کتنا بلند ہونے لگتے ہیں. عام عدالتوں کے سامنے مجال ہے ان کی یہ بات کہیں کہ تم نے عدل کے خلاف بات کی اس لیے ہم یہ بات نہیں مانیں گے. حکومت جوتیاں مار کے ان سے بات بنوائے گی, مگر چونکہ خدا کی جوتی دکھائی نہیں دیتی اس لیے چھوٹی سی بات کے اوپر سر اٹھاتے اور زبانیں دراز کرتے اور کہتے ہیں دیکھو امیر نے عدل نہیں کیا, ہم کوئی بالکل آزاد ہیں, ہم پابند نہیں ہیں کہ اس کی بات کو مانیں. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی سوٹی یا اللہ کی جوتی دکھائی نہ بھی دے تو موجود ضرور ہے, وہ ضرور گرتی ہے اور ضرور سرکوبی کرتی ہے ایسے باغیوں کی جو خدا کے قائم کردہ اس کے ایسے نمائندوں کو جو اس کی طرف سے صاحب عمل بنائے جاتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے اور ان کی سامنے گستاخی سے پیش آتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. لیکن اس نے بیچارے نے کیا بگاڑنا ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, اس کی تو حیثیت بنی اس وقت تھی جب اس کو کسی کوئی امارت سونپی گئی. اس سے پہلے ایک عام شہری آپ کی طرح چلتا پھرتا تھا, اس کو کسی کو کچھ کہنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا. تو جس نے سب کچھ خدا کی خاطر قبول کیا ذمہ داری کے لیے, اور دراصل امر ایک مصیبت ہے, امر ان معنوں میں مصیبت ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری آ پڑتی ہے بیٹھے بیٹھے ایک انسان کے اوپر کہ اس کے مقابل پر جو بے امر کا روزمرہ پھرنا ہے وہ بہت زیادہ آسان اور دلکش دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں امر آ گیا ہے اس لیے بڑا ہی اونچا چل گیا شخص, ہم پر حکومتیں جتانے لگا ہے, ہمیں حکم دیتا ہے. حالانکہ اس بیچارے غریب کے دل کا یہ حال ہوگا کہ اسے یہ بھی مصیبت ہوگی کہ کسی بھائی کو کسی معاملے میں مجبور کرے اور خدا کے نام پر اسے تعاون کی درخواست کرے. تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ نظام جماعت سے عدل سیکھیں اور عدل کے مضمون پر غور کرتے رہیں. ابھی تو میں نے آپ کو ہزارواں حصہ بھی وہ نہیں بتایا جو خدا تعالیٰ نے مجھے عدل کے مضمون کے اوپر نظر ڈالنے کی توفیق بخشی ہے. زندگی کے ہر شعبے پر گہری نظر سے نظر ڈال کر آپ کو عدل کے ایسے لطیف مظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان خدا کی عظمت کے سامنے برتا ہے, حیرت میں غرق ہو جاتا ہے. بس آپ بھی ان باتوں پر غور کیا کریں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عدل کے مضمون کو جتنا سمجھیں گے, جتنا اس کا عرفان ہوگا, اتنا ہی آپ کو عدل کرنے کی توفیق ملے گی. ورنہ موٹا موٹا عدل ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور جوں جوں انسان ترقی کرتا ہے موٹے عدل کا مضمون پیچھے نیچے رہ جاتا ہے, اوپر کی ترقی باریک عدل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. درجے وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں موٹے عدل کا مقام آ گیا ہے, اور باقی ساری ترقیاں باریک عدل کے تقاضوں سے پورے کرنے سے آتی ہیں. بس خدا کے قرب کے مزے لے اٹھنے ہیں, روحانی لذتیں حاصل کرنی ہیں, بلند فضاؤں میں اڑنا ہے, تو عدل کو اختیار کریں. لیکن عدل کو سمجھیں گے تو اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے حوالے سے میں دنیا کی تمام جماعتوں کو بھی اس مضمون کی طرف متوجہ کرتا ہوں. ایک دو جماعتوں کے میں نے نام لیے ہیں مجبوراً, کیونکہ بعض کی طرف سے بہت دیر سے تلخیاں پہنچ رہی ہیں, صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ خدا کا خوف کرو, ورنہ پھر نظام عدل تم سے کچھ اور سلوک کرے گا. اور باقی اور بھی ہیں جن کا نام نہیں لیا, مگر میں جانتا ہوں مختلف ملکوں میں کئی ایسے گڑھ ہوتے ہیں جہاں ایک دو یا چند بیمار ایک بیماری کی گھونسلی بنا لیتے ہیں. ارد گرد کا بدن صحت مند بھی ہو تو وہ گھونسلی اکیلی ہی ان کو اس کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. ہر وقت کا زہر اس گھونسلی سے گھل گھل کر سارے بدن کو
दुखों में मुबतला करता रहता है। बस ये नहीं मैं कहता कि जिन जमातों को मैंने हवाला दिया है उनमें सारे ही बीमार हैं, मगर ये मैं जरूर कहता हूं कि गुठलियां जरूर हैं, और वो सारी गुठलियां जुल्म की गुठलियां हैं, अदल के फुकदान की गुठलियां हैं, तकब्बुर की गुठलियां हैं। या तो उनको कुचल के बाहर निकाल के फेंका जाए, या उनको काट कर बाहर फेंका जाए, या फिर अगर वो सारे बदन में जहर सरायत कर गया है तो उसका इलाज तो फिर यही है कि उस सारे बदन से कत्ता ताल्लुक इख्तियार कर ली जाए, इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहता। मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो फिक्र करने वाले लोग हैं इस मज़मून को पर गौर करेंगे और निज़ाम जमात की पाबंदी खुदा की खातिर उसकी रजा के लिए ना कि बंदों के मुंह देखकर करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो खुदा ताला आप पर बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमाएगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इनफरादी तौर पर भी और जमाती तौर पर भी। बस निज़ाम अदल ही से हमारी ज़िंदगी और हमारी तमाम तरक्कियाँ वाबस्ता हैं। अल्लाह हमें इसको कायम रखने और इसके वफा के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब पता चला कि गला खुश हुआ हुआ था, हाँ बड़ी देर के बाद समझ आएगी। फिल्मिया को नाम भी खुश हो तो पता चल जाता है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ